یا کہے او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقی لوگوں میں سے ہوتا، میرے اندر بھی تقویٰ آ جاتا. کہیں کل قیامت کے دن تمہارے اندر یہ حسرتیں نہ آئیں، یہ ریگریٹس نہ ہوں. کتنا صاف اور کھلا میسج ہے کہ انسان غلط رستے کو چھوڑ کے صحیح پر آ کے اللہ کی اطاعت فرما برداری کر کے اپنی اصلاح کر لے، اور بہترین چیز جو اللہ نے قرآن کی شکل میں نازل کی اس کے ساتھ چمٹ جائے اور اس کی پیروی کرنے لگے. حدیث میں آتا ہے کہ ہر جہنمی کو قبر میں اس کا ٹھکانا جو جنت کا تھا وہ دکھایا جاتا ہے، یعنی جو جہنم میں جانے والا ہے اس کو جنت کی وہ جگہ دکھائی جاتی ہے کہ یہ تمہاری تھی، اگر تم اچھے کام کرتے تو تم نے یہاں آنا تھا. اس وقت اس کے اندر سخت حسرت آتی، وہ کہتا ہے کاش اللہ مجھے ہدایت دے دیتا، کاش مجھے صحیح رستہ پتا چل جاتا. تو یہ بات اس کے لیے حسرت کے باعث بن جاتی. یہ جو اس آیت میں جیسے آیا نا، اس وقت انسان کہے گا کاش جو میں نے اللہ کی جرام میں کوتاہی کی میں وہ نہ کرتا اور مجھ کو ہدایت مل جاتی. اور جنتی کو قبر میں جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا کہ دیکھو اگر تم غلط کام کرتے تو یہاں آتے تم، دونوں جگہ دکھائی جاتی. تو وہ کہتا ہے اگر اللہ مجھے ہدایت نہ دیتا تو کیا ہوتا، میرا کیا بنتا. تو یہ بات اس کے لیے شکر کا باعث بن جاتی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی، ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. میں تو بس دین کا مذاق اڑانے والوں میں ہی رہا. کتنا کامن ہے یہ، بجائے اس کے کہ لوگ اللہ کی بات سنیں، سنجیدگی سے لیں، اس کو سمجھیں، اس کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنائیں. عموماً کیا ہوتا ہے، یا تو دین والوں کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، یا نمازوں کا مذاق، یا اور حجاب کا مذاق، یا داڑھی کا، یا کچھ اور دینی شاعر کا، جو چند چیزیں نظر آتی ہیں، کیونکہ دلوں میں تو کوئی کسی کی جھانک کے دیکھ نہیں سکتا. تو یہ جو رویہ ہے کہ خود نہ عمل کرنا اور جو کر رہے ہیں ان کا بھی مذاق اڑانا، یہ انسان کے لیے قیامت کے دن انتہائی افسوس اور حسرت کا سبب ہوگا. او تقول حین تر العذاب، یا عذاب دیکھ کر کہے گا کاش مجھے ایک اور موقع مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں، کاش مجھے ایک دفعہ چانس ملے. اس وقت اسے یہ جواب ملے کہ کیوں نہیں، میری آیات تیرے پاس آ چکی تھی، آئی ہوئی تھی، آیات موجود تھی. فقط ضبط بہا، تو نے ان کو جھٹلا دیا، مانا ہی نہیں. واستکبرتا، تو نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا کہ میں تو اتنی ڈگریاں رکھتا ہوں، اتنا پڑھا لکھا ہوں، اتنا ذہین، اتنا سمجھدار ہوں، اب یہ قرآن پڑھوں گا، 14 سال پہلے کی کتاب پڑھوں گا، اب تو اتنی لیٹسٹ انفارمیشن ہر دم انسان کو ملتی ہے، نئی نئی چیزیں پڑھنی چاہیے، پرانی چیزیں پڑھنے کا کیا فائدہ. بہت سے لوگ اس طرح کی بھی آرگیومنٹ کرتے ہیں. بعض لوگ قرآن کی تفسیر سن کر، قرآن کے اوپر لیکچر سن کے کہتے ہیں یہ تو کوئی چیز نہیں، 5ویں جماعت کی اسلامیات ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم کس معیار پہ اس کتاب کو پرکھتے ہیں یا اس کے پڑھنے پڑھانے کو. یعنی لوگوں نے اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے طرح طرح کی تاویلیں ڈھونڈی ہوئی ہیں تاکہ اس کو کم ثابت کیا جائے اور دنیا کے علوم کو بہت اہم قرار دیا جائے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جتنی ہم ماؤں کو فکر ہے ہمارے بچوں کے لیے دنیا کی تعلیم کی، قرآن کی تو فکر نہیں. اگر وہ قرآن پڑھ رہا ہے یا دہرا رہا ہے یا اس میں پختگی حاصل کر رہا ہے تو ہمیں فکر لگ جاتی کہ اچھا ابھی تو دنیا کا اتنا رہتا ہے. بھئی ساتھ ساتھ دونوں ہو سکتے ہیں، وہ بھی ہو جائے گا، لیکن یہ علم اللہ کا علم ہے، ہر علم سے افضل ہے. اگر کوئی اس میں جاہل ہے تو دنیا بھر کی لائبریریاں اگر اس نے پڑھ ڈالی ہیں تو بھی وہ صرف ایک قطرہ ہے. لیکن خود ہمارے دل ہی راضی نہیں، یہ ماننے کا تیار نہیں کہ یہ کتاب باقی تمام چیزوں سے افضل ہے. ہوا خیر مما یجمعون، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کتاب آپ کو دوسرے علم پڑھنے نہیں دیتی، یہ کتاب تو خود آپ کو دعوت دیتی ہے کہ دنیا میں بھی غور و فکر کریں. لیکن عموماً ہم ان چیزوں کو اہمیت زیادہ دیتے، یعنی بات اس وقت کیا ہو رہی ہے، وٹ از موسٹ امپورٹنٹ، کس کی ویلیو زیادہ ہے، کس کی ہم عزت زیادہ کرتے، کس کی قدر زیادہ ہے، کس کے پیچھے ہم وقت لگاتے ہیں، کس کے پیچھے مال لگاتے ہیں، ہماری پرائرٹی کیا ہے. فرمایا بلا قد جاءتک آیاتی، میری آیات تیرے پاس آئی تھی، فقد وبت بہا، تو نے ان کو جھٹلا دیا، مانا ہی نہیں، واستکبرتا، اور تکبر کیا، وکنت من الکافرین، اور تم کافروں میں سے تھے، انکار کرنے والوں میں سے تھے۔ آج جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھے ہیں، قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے، رنگ بدل جائیں گے، شرمندگی، ندامت، حسرت، گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے۔ کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقویٰ کیا ہے، پھر تقویٰ کی بات، ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ خالق ہے ہر چیز کا، ہر چیز۔ سوچئے کوئی بھی چیز، اپنے ذہن میں لائیے کسی بھی چیز کے بارے میں، سب کچھ اس نے بنایا، اصل کریئٹر وہ ہے۔ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے، پھر کیا اے جاہلو، تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو کہ میں کسی اور کا بندہ بن جاؤں، کسی اور کی اطاعت کروں؟ یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے، کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی گئی کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ یعنی شرک ایسی بلا ہے کہ اس کے ساتھ کی ہوئی ساری نیکیاں برباد، اور تم خسارے میں رہو گے۔ لہذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ بل اللہ فعبد وکم من الشاکرین وما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے، انہیں اللہ کی عظمت کا اندازہ ہی نہیں تھا، اسی وجہ سے تو یہ دوسروں کو شریک ٹھہراتے رہے اس کا، اسی وجہ سے تو اس کی آیات کو جھٹلاتے رہے، اسی وجہ سے تو اس کی کتاب کی طرف انہوں نے توجہ نہیں کی۔ اگر ان کی زندگی میں اللہ کی عظمت اور کبریائی کا کچھ بھی حصہ ہوتا تو ان کے یہ رویے نہ ہوتے۔ اس کی قدرت کاملہ کا حال یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ کتنی بڑی ہے کائنات، لیکن اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ پاک اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، اور اس روز سور پھونکا جائے گا، جس کی تفصیل کل بھی آپ پڑھ چکے ہیں، اس روز سور پھونکا جائے گا۔ فَسَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهِ، وہ سب مر کر گر جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکا یک یہ سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الا من شاء اللہ کی تفسیر پوچھی کہ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا سبھی بے ہوش ہو جائیں گے سوائے جس کے اللہ چاہے، تو وہ کون ہے؟ فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت باقی رہ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ملک الموت سے پوچھیں گے کون باقی رہ گیا، تو وہ بتائیں گے کہ کون، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میکائیل کی جان قبض کر لو، اس کے بعد اسرافیل کی جان قبض کرنے کا حکم دیں گے، یعنی فرشتے بھی مر جائیں گے سب۔ پھر پوچھیں گے تو بتائیں گے کہ جبریل اور میں باقی ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم بھی مر جاؤ، تو وہ بھی مر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ جبریل سے یہی سوال کریں گے، وہ کہیں گے اے رب تو غیر فانی ہے اور حی قیوم ہے اور میں فانی ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے اب تم بھی مر جاؤ، چنانچہ وہ وہیں گر جائیں گے اور جان نکل جائے گی۔ کل من علیہا فان، اس کائنات میں کوئی بھی جو چیز ہے وہ فانی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات تو تیرے رب ہی کی ہے، اسی کا نام باقی رہے گا، باقی سب کو فنا ہے۔ اور پھر ایک وقت آئے گا جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو پھر سب کے سب دوبارہ زندہ ہوں گے اور اپنے اپنے کام پر اور اپنے اپنے حساب کے لیے حاضر۔ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔ کہتے ہیں کہ زمین ایک گول روٹی کی طرح بالکل سفید، صاف، شفاف اور چمکنے لگے گی، کیونکہ چمکتی چیز پر، سکرین کے اوپر اگر کوئی بھی چیز رکھی جائے، جیسے آپ کی کمپیوٹر کی سکرین ہوتی ہے تو وہ روشن ہوتی ہے، چمکدار ہوتی ہے، تو کچھ بھی آپ لکھیں، ایک ڈاٹ بھی ڈالیں تو ڈاٹ بھی آپ کو نظر آتا ہے۔ بالکل اسی طرح زمین بھی جو ہے وہ ایک بالکل سفید پلیٹ کی طرح یا میدے کی روٹی کی طرح ہو جائے گی اور اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور اس میں بس اتنی جگہ ہوگی جس میں سارے انسان کھڑے ہو سکے اور سب سامنے ہوں گے، کوئی ادھر ادھر چھپ نہیں سکے گا، بھاگ نہیں سکے گا، وہاں سے کہیں اور جا نہیں سکے گا۔ کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، اعمال نامہ بھی لے آیا جائے گا، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے کیونکہ اب حساب شروع ہونا ہے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور ہر شخص کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ کیا یہ باتیں سچ ہیں؟ کیا ایسا ہونے والا ہے؟ کیا واقعی زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی؟ کیا کتاب اعمال لائی جائے گی؟ کیا انبیاء اور گواہ حاضر ہوں گے؟ کیا لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ ہوگا؟ کیا ہر شخص کو اس نے جو کچھ بھی کیا تھا اس کے عمل کا پورا بدلہ مل کر رہے گا؟ یہ سب سچ ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ حق ہے، سچ ہے۔ ہمارے ایمان اور یقین میں کمی ہے، ہم اتنا کلیئرلی ان سب چیزوں کو مانتے نہیں، اس لیے گڑبڑ کیے رکھتے ہیں اور پھر ویک قسم کے خیالات ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا اور شاید ہمیں بے حساب بھی پار کر دے، اس لیے اتنی فکر کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی رحمت اپنی جگہ ہے، وہ بخشش بھی فرمائے گا، لیکن یہ دن تو اس طرح دیکھنا ہوگا نا، اس میدان میں تو حاضری ہوگی ہی، یہاں سے گزرے بغیر تو آپ آگے جا ہی نہیں سکتے۔ مثلا آپ چاہیں کہ یہاں سے پاکستان چلے جائیں اور کہیں میں جہاز پہ نہیں میں بیٹھ سکتی، بس کوئی طریقہ بتائیں کہ میں جہاز کے بیٹھے بغیر، سفر کیے بغیر وہاں پہنچ جاؤں۔ کیا پہنچ جائیں گے؟ کوئی طریقہ نہیں۔ آپ کو پلین پہ یا شپ پر یا گاڑی میں بیٹھنا ہی پڑے گا، تب اگلی منزل آئے گی۔ تو دنیا اور جنت کے بیچ میں یہ سارے مرحلے گزریں گے تو آپ آخر میں پہنچیں گے، یہ دیکھنا ہوگا، یہ دن آئے گا، اس میں حاضری لازم ہے، کوئی ایبسنٹ نہیں ہو سکے گا۔ دنیا میں تو جب ہمارا دل چاہے کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے کام سے چھٹی کر بیٹھتے ہیں، وہاں تو نہیں کر سکیں گے، وہاں تو حاضری لازم ہے۔ کئی لوگوں کو فوبیا ہوتا ہے نا، یعنی کہ جہاز میں نہیں بیٹھ سکتے، بند کمرے میں نہیں بیٹھ سکتے، تو وہ اوائڈ کرتے ہیں، بائی روڈ ٹریول کر لیتے ہیں، جاتے ہی نہیں، سفر ہی کم کرتے ہیں، لیکن اس سفر سے تو کوئی بھی چھوٹ نہیں سکتا۔ اور پھر یہ کہ تنہا بھی ہوں گے، نہ کوئی بہن بھائی پوچھے گا، نہ میاں کام آئے گا، نہ بچے ہاتھ پکڑیں گے، کچھ بھی تو نہیں، ہر ایک کو اپنا رونا پڑا ہوا ہوگا۔ جب ایسا دن ہے وہ، اور اتنی بے وفائی کہ سارے ساتھ چھوڑ جائیں، تو آج دنیا میں دوسروں کی خاطر ہم غلط کام کریں؟ وائے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، گروپس کی شکل میں پش کیے جائیں گے جہنم کی طرف۔ یہ بالکل ایسے ہی مجھے منظر نظر آتا ہے جیسے کبھی آپ نے بھیڑ بکریاں دیکھی ہوں گی کہ ان کو ڈنڈے مار کر گروپ کی شکل میں جس طرف لے جانا چاہیں وہ چرواہا لے جاتا ہے، تو یہ بھی گروپس کی شکل میں زمرہ، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے جہنم کے کنارے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے کارندے ان سے کہیں گے، کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہوتی؟ یعنی جہنم کے جو وہاں پر کارندے کھڑے ہوں گے، جو آن ڈیوٹی آفیسرز ہوں گے، وہ جب دیکھیں گے اتنی فوج کی فوج جہنم کی طرف آ رہی ہے تو وہ ان سے پوچھیں گے کہ کہاں رہے تم، تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا کہ یہ جہنم کا گڑھا بھی ہے، اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا، کسی نے نہیں بتایا تھا؟ وہ جواب دیں گے، ہاں آئے تھے، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے، کہ جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے اور یہ سمجھتے کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے نہیں۔ اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے، وسیق الذین اتقوا ربہم، تقوی اختیار کرنے والے، ان کو بھی گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، الی الجنت زمرہ، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے، تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے، سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، طبتم فادخلوها خالدین، اب داخل ہو جاؤ یہاں ہمیشہ کے لیے۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، وہ کہیں گے شکر اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی پابندیاں نہیں، وہ دنیا کا قید خانہ تو چھوڑ آئے پیچھے جہاں ہر کام کی ایک قید تھی، کتنی لمٹس تھی، کتنی ریسٹرکشنز تھی، بہت کچھ کرنے کو دل چاہتا تھا لیکن نہیں کر پاتے تھے، آج جنت میں جو چاہیں گے وہ ملے گا، بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، کس کے لیے؟ عمل کرنے والوں کے لیے، فنعم اجر العاملین، جنت کا سودا بڑا مہنگا ہے، اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور خالص نیت کے ساتھ صرف اللہ کے لیے، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے ہوں گے، عرش کے چاروں طرف فرشتے سرکل میں ہوں گے، اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے، تسبیح کی آواز گونج رہی ہوگی، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا، اور پکار کر کہا جائے گا حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے، وقیل الحمد للہ رب العالمین، یہ ہے وہ دن جسے ہم سب کو دیکھنا ہے، اس کی تیاری ضروری ہے۔ دیکھیے دنیا میں جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شادی ہے تو شادی کی ڈیٹ فکس کر دی جاتی، پھر اس فکس ڈیٹ کو ایک ایک دن کر کے گنا جاتا ہے، پھر تیاریاں کی جاتی ہر ہر اعتبار سے، سارے خاندان والے کس ٹینشن سے گزرتے ہیں، اسی طرح جب کسی کی ڈیتھ ہو جاتی تو اس دن بھی آپ دیکھیں کہ اس دن کے لیے بھی کیا کیا پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوتا ہے، کوئی بزرگ ہو گھر میں، بیمار ہو، کچھ ہو، ایک آخرت ہی ایسی چیز ہے جس کے لیے کوئی تیاری نہیں، خیال بھی نہیں گزرتا کہ وہاں جانا ہے، پرائرٹی نہیں ہے ہماری، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ترجیحات سیٹ کریں، وہی حدیث ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ جس نے اپنی آخرت بنائی اس نے دنیا کا نقصان کیا، اور جس نے اپنی دنیا بنائی اس نے آخرت کا نقصان کیا، تو باقی رہنے والی کی خاطر فنا ہونے والی کا نقصان کر لو، اگر آج دنیا میں کچھ پیچھے بھی رہ جاتے ہیں، کم بھی ہوتا ہے، ڈزنٹ میٹر، آخرت نہ ہاتھ سے جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورة المؤمن، حامیم، تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ یہاں سے حوامیم شروع ہو گئی۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا اور بڑا صاحب فضل ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے، یعنی وہ گناہ معاف کرنا چاہتا ہے، توبہ قبول کرتا ہے، لیکن یاد رکھو سخت سزا بھی دیتا ہے، تو اگر توبہ نہیں کی، رجوع نہیں کیا، اصلاح نہیں کی، تو پھر مشکل بھی ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی غلطی ہو جائے، جب کسی بات پہ دل بوجھل ہو جائے، تو اللہ شاہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہے، فوراً اس کی طرف پلٹیں، فوراً معافی مانگ لیں، دیر نہ لگائیں، انتظار نہ کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص ایک کھوپڑی کے پاس سے گزرا، کو مرے ہوئے بندے کی کھوپڑی تھی، اس نے اس کی طرف دیکھا، اس کے دل میں کوئی خیال آیا، تو اس نے کہا، اے میرے رب، تو ہے اور میں ہوں، یعنی تو رب ہے اور میں تو بندہ ہوں، یعنی دل میں اپنے حیثیت یاد آئی گئی، مری کھوپڑی نیچے زمین پہ پڑی ہو تو انسان کو خیال آتا ہے کہ یہ میں بھی ہو سکتا تھا، اور انجام تو یہی ہے، ادھر ہی پہنچنا ہے، تکبر کس بات کا، تو ہے اور میں ہوں، تو وہ عرش پہ اور میں یہاں زمین پہ، تو آنے والا ہے مغفرت کے ساتھ اور میں آنے والا ہوں گناہوں کے ساتھ، میرے پاس تو گناہ ہے اور تیرے پاس بخشش ہی بخشش، اور وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے گر پڑا، اپنی کھوپڑی بھی زمین پہ رکھ دی۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات آپ کو ایسا سین دیکھتے ہیں، کوئی ایسی چیز پڑھتے ہیں، کچھ ایسا سنتے ہیں کہ ایک دم آپ کی کیفیت بدل جاتی ہے، تو اس وقت انسان کو اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، تو وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے گر پڑا، اس سے کہا گیا کہ تو اپنا سر اٹھا، بس تو آنے والا ہے گناہوں کے ساتھ اور میں آنے والا ہوں مغفرت کے ساتھ، اس نے سر اٹھایا، بس اس کو بخش دیا گیا۔ یہ بخشش آتی ہے سچی توبہ سے جو دل کے اندر سے اٹھتی ہے بے اختیار، جس میں گناہوں کا اعتراف ہوتا ہے، جس میں اپنی ہستی کی حقارت اور اپنی کمی کا پوری طرح یقین ہوتا ہے بندے کو کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. کیونکہ اللہ متکبروں کو پسند نہیں کرتا کہ جن کے ذہن میں یہ خیال سمایا رہے ہماری تو نیکیاں بہت ہیں، ہم تو اتنا کچھ کرتے ہیں، اب بھی نہیں ہماری معافی ہوگی. نہیں معلوم کہ ان نیکیوں کے ساتھ بھی کیا کچھ گڑبڑ کر جاتے ہیں، وہ کس قدر خالص ہوتی. کتنی دفعہ شیطان وسوسے ڈالتا اور بہکاتا ہے اور پیچھے ہٹتے اور آگے بڑھتے. اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے. اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے. ایسے لوگ اگر دنیا میں ترقی کرتے ہوئے دکھیں بھی، آسمانوں پہ ہی اڑتے رہے سفر میں ادھر سے ادھر، تو اس سے کبھی مروب نہ ہونا. ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے اور اس کے بعد بہت سے دوسرے جتھوں نے بھی یہی کام کیا ہے. ہر قوم اپنے رسول پہ جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے. ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی مگر آخر کار میں نے ان کو پکڑ لیا. پھر دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی. اسی طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی ان سب لوگوں پر چشمہ ہو چکا جو کفر کے مرتکب ہوئے ہیں اور وہ باسل بجہنم ہونے والے ہیں. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. عرش الہی کے حامل فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں، کتنا بڑا مقام ہے ان کا جو اللہ کے قریب ترین مقرب ہیں، اور جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں. وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں. وہ بخشش مانگتے ہیں ایمان والوں کے لیے. وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے، تیری رحمت چھائی ہوئی ہے، تیری رحمت زیادہ بڑی ہے. فاغفر للذین تابوا، تو بخش دے ان کو جو توبہ کرتے ہیں، توبہ کرنے والوں کو معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے. یعنی ان کو بھی ہم پہ رحم آتا ہے جب ہم اپنے اوپر رحم کھا کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کے رو کے معافی مانگتے ہیں. اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ ہی پہنچا دے. کیونکہ انسان ہمیشہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہ کے خوش ہوتا ہے، تو قیامت کے دن بھی ان سب کو اکٹھا کر دیا جائے گا، ماں باپ، اولاد، بچے. تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے. وقیہم السیئات، اور بچا دے ان کو برائیوں سے. یعنی جو توبہ کرتے ہیں فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ اب ان کو بچا کے آئندہ پھر نہ اس مصیبت میں پڑیں، پھر نہ لوٹیں اس رستے پر، اور ان کے برے نتائج سے بھی. جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا اس پر تو نے بڑا رحم کیا، یہی بڑی کامیابی ہے. جن لوگوں نے کفر کیا ہے قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے. یعنی آج تمہیں خود پہ غصہ آ رہا ہے، اللہ کو تم پر اس سے زیادہ غصہ آتا تھا جب تم کفر کرتے. وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے واقعی ہمیں دو دفعہ موت دی اور دو دفعہ زندگی دے دی، اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں. یعنی سارے مرحلے اب گزر چکے ہیں، اب ہم نے مان لیا، کیا اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ جواب ملے گا یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملایا جاتا تو تم مان لیتے تھے. اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ ہے، وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے صرف وہی شخص سبق لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. بس اے رجوع کرنے والوں، اللہ ہی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، یعنی نیکی کا ہر کام صرف اس کے لیے کر کے پھر اس کو پکارو، خواہ تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. رفیع الدرجات ذو العرش، وہ بلند درجوں والا مالک عرش. اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے، یعنی وحی اور نبوت، تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کرے دوسروں کو بھی، وہ دن جبکہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے، قیامت کے دن ہر شخص بے لباس ہوگا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کیا لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں، ہمیں شرم نہیں ہے کہ؟ آپ نے فرمایا، عائشہ، معاملہ اس سے زیادہ سخت ہے جو تم سمجھتی ہو، ہر شخص کو اتنا خوف اور فکر ہوگی کہ اسے کسی کی طرف دیکھنے کی ہوش بھی نہ ہوگی کہ کسی نے کچھ پہنا ہوا یا نہیں۔ یہ دوسروں کی چیزیں، دوسروں کے لباس دیکھنا اور دوسروں کی چیزیں دیکھنا صرف انہی کا مشغلہ ہو سکتا ہے جن کے پاس بہت فارغ ٹائم ہو، ورنہ جنہیں آج بھی دنیا میں آخرت کی فکر ہے وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ یوم ہم بارزون، وہ دن جبکہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے، اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہ ہوگی۔ اس روز پکار کر پوچھا جائے گا، آج بادشاہی کس کی ہے؟ سارا عالم پکار اٹھے گا، اللہ واحد قہار کی۔ کہا جائے گا، آج ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دے دیا جائے گا جو اس نے کی تھی۔ لا ظلم اليوم، آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ظہر تک سب کا حساب چکا دے گا اللہ تعالیٰ۔ اب دیکھیں کہ کیلکولیشنز کبھی بیٹھ کے لوگ اپنی انگلیوں پہ کرتے تھے، کبھی کتابوں پہ کرتے تھے، اور اب آپ کے پاس ایسے آلات آ گئے ہیں کہ آپ ایک بٹن پریس کرتے ہیں اور بڑی بڑی فگرز کیلکولیٹ ہو کے پلس مائنس ہو جاتی۔ اگر بندوں نے ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، کیونکہ ہر ایک کا اعمال نامہ پریپیئرڈ آئے گا، کتنی نیکیاں کتنی برائیاں، پورے سٹیٹسٹک سامنے ہوں گے، تو وہ ایک دم سب کا حساب ہو جائے گا۔ سریع الحساب کا ایک معنی یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان دنیا میں اللہ کی نافرمانی کر کے یہ نہ سمجھے کہ اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں اور دن اچھے گزر رہے ہیں، نہیں، وہ جلد پکڑ بھی لے گا۔ اے نبی، ڈراؤ ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے۔ اس دن سے ڈرانا انبیاء کا کام رہا ہے، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے، غم کھا رہے ہوں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا اور نہ کوئی شفیع جس کی بات مانی جائے۔ اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے، یعنی انسان سمجھتا ہے کہ اس کے اعمال کہیں ریکارڈ نہیں ہو رہے۔ نگاہوں کی چوری، جو انسان میں سے کسی کی نقل اتارتا ہے، کسی ایگزام میں کسی کی نقل کر رہا ہے، یا پھر کسی بھی حرام چیز پہ نظر ڈال رہا ہے، تجسس کر رہا ہے، جو چیز اس کو نہیں پڑھنی چاہیے وہ پڑھ کے دیکھ رہا ہے، تو یہ سب بھی اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور جو انہیں چھپائے ہوئے ہیں، دلوں کے راز، دلوں میں جو بدنیتیں ہیں یا دلوں میں جو خرابیاں ہیں، اور اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاکھ فیصلہ کرے گا۔ رہے وہ جن کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ گئے ہیں، مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آئے اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، آخر کار اللہ نے ان کو پکڑا، یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ ہم نے موسیٰ کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیوں اور نمایاں سند معموریت کے ساتھ بھیجا، مگر انہوں نے کہا ساحر ہے، کذاب ہے، جھٹلا دیا۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے آیا تو انہوں نے کہا، جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، ان سب کے لڑکوں کو قتل کر دو اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو۔ مگر کافروں کی چال اکارت ہی گئی۔ ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا، چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں، یعنی دلیل کے جواب میں قتل کی دھمکی، اور پکار دیکھے یہ اپنے رب کو، مجھے اندیشہ کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا، یعنی جس طریقے پر اب تم ہو وہ نہیں باقی رہے گا، یا ملک میں فساد برپا کرے گا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا ایسا کوئی نہ انٹینشن تھا نہ ہی مطالبہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں نے تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پہ ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے۔ جب کبھی آپ کو کسی متکبر سے واسطہ پڑے اور آپ پریشرائز فیل کریں تو ہمیشہ یہ دعا پڑھیں کہ اللہ تو اس سے بڑا ہے جو میرے سر پہ مسلط ہے۔ انی عزت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، آیت 27۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا، یعنی جب دیکھا اس نے کہ فرعون تو موسیٰ کو قتل کی دھمکی دے رہا ہے اور اس کے منصوبے خطرناک ہیں، تو اس نے سوچا کہ اب مجھے چپ نہیں رہنا چاہیے، مجھے حق بیان کرنا چاہیے، اور یہ شخص فرعون کے دربار کا ہی ایک شخص تھا، وہ بول اٹھا کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پہ قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، بس اس کا یہ قصور ہے، اس کو حق نہیں کہ وہ اللہ کو اپنا رب مانے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بینات لایا ہے، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضروری آ جائیں گے، اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور کذاب ہو، اے میری قوم کے لوگوں، اب وہ شخص قوم کو بھی سمجھانے لگا ہے، اے میری قوم کے لوگوں، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور زمین میں تم غالب ہو، لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا؟ فرعون نے کہا میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے، اور میں اسی رستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے. وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جتھوں پر آ چکا، جیسا دن قوم نوح اور عاد اور ثمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. اے قوم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فریاد و فغاں کا دن نہ آ جائے جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے، مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، کسی ایسے کو ڈھونڈ نہ سکو گے جو تمہیں فائدہ دے. سچ یہ ہے کہ اللہ جسے بھٹکا دے اسے پھر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا. اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے، مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہے. پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا ان کے بعد اللہ کوئی رسول ہرگز نہ بھیجے گا. اس طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکی ہوتے ہیں اور اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو، اور یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مبغوض ہے. اسی طرح اللہ ہر متکبر اور جبار کے دل پر تھپا لگا دیتا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر دو طرح کے کردار ہیں، ایک فرعون کا ہے اور ایک رجل المؤمن کا ہے. حدیث میں آتا ہے بے شک لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو خیر کی چابی ہیں، جو کیا ہیں؟ خیر کی چابی، اور شر کے تالے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو شر کی چابی ہیں اور خیر کے تالے ہیں. خوشخبری ہے اس کے لیے جس کے ہاتھ پر اللہ نے خیر کی چابیاں رکھ دی، اور تباہی ہے اس کے لیے جس کے ہاتھ پر اللہ نے شر کی چابیاں رکھ دی. تو اب اس میں فرعون کیا تھا؟ شر کی چابی، اور رجل المؤمن خیر کی چابی. فرعون نے کہا اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں. اب یہ کوئی سنجیدہ بات نہیں تھی، لیکن وہ مذاق اڑا رہا تھا. آسمانوں کے راستوں تک اور موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھ سکوں. مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا معلوم ہوتا ہے. اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی، اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا. فرعون کی ساری چال بازی اس کی اپنی تباہی کے راستے میں ہی صرف ہوئی، کیونکہ شر کی چابی تھی، لہذا جو دروازہ اس نے کھولا وہ شر کا ہی تھا. اور یاد رکھیے کہ لا الہ الا اللہ کس کی چابی ہے؟ خیر کی اور جنت کی. تو جو شخص لا الہ الا اللہ کو اپنا رہنما بنائے گا اور اس کے مطابق اچھے عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی قدردانی کرے گا، ورنہ اس کے بغیر انسان سخت خسارے میں.
فرعون نے حامان سے جو کچھ کہا تھا یہ کوئی سنجیدہ بات نہیں تھی، اس کو بھی پتا تھا یہ ممکن نہیں کہ کوئی انسان دنیا میں ایسی عمارت بنائے جو آسمان تک جا پہنچے یا اوپر تک جانے کا کوئی راستہ ملے. یہ محض ایک چال کے طور پر بات کی گئی تھی، ایک شوشہ چھوڑا گیا تھا، دائی کی سنجیدہ بات کو ٹھٹھے میں اڑانے کی کوشش تھی. کیونکہ ہوا یہ تھا کہ رجل المؤمن نے جو دربار میں تقریر کی تھی، حق کو جس انداز میں واضح کیا تھا، اہل دربار اس کی باتوں سے متاثر ہو رہے تھے. تو فرعون کو خوف لاحق ہوا کہ اب میری اپنی قوم کا ایک شخص جو ہے وہ موسیٰ کے ساتھ دے رہا ہے اور لوگ متاثر ہو رہے ہیں سچائی سے، تو اس نے اس سارے اثر کو توڑنے کے لیے ایک ایسی بات کی جو محض ایک مذاق کی سی تھی. عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں بدلنا چاہتے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی بات کا کسی پہ اثر ہو رہا ہے اور لوگ اسے قبول کر رہے ہیں اور سارا ماحول اسی طرف جا رہا ہے اور میں تنہا ہو رہا ہوں، میں آئسولیٹ کیا جا رہا ہوں، تو پھر وہ اسی قسم کی شوشے چھوڑتے ہیں، اسی قسم کی باتیں، تاکہ وہ بات جس کا اثر ہو رہا ہے وہ اثر ختم ہو کر رہ جائے۔ یہ تمام کی تمام دراصل فرعون کی چالیں تھیں، اور اس کی چالیں اس کی اپنی تباہی کا ذریعہ بن گئی، کیونکہ اس ساری بات کے آخر میں اللہ تعالیٰ وما کئی دو فرعون کی بات کرتے ہیں۔